رضا یا امام رضا یا امام یا امام رضا یا امام رضا یا امام رضا
الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لله والصلاة على اهله الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسول المسدد المصطفی الامجد الحبیب الاحمد النبی الامی المکی المدنی السراج المنیر الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم. وأهل بيته الأطهرين الأطهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قیام یوم الدین و بعد یوم الدین. اما بعد فقط قال الصادق علیه اعلی التحیات والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم عرفنی نفسك فإنك إن لم تعرفنی نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفنی رسولك فإنك إن لم تعرفنی رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن دين. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آج کی اس پاکیزہ نورانی شب رسید سعید کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور رہبر معظم کی بارگاہ میں اور آپ تمام مومنین کی بارگاہ میں حدیث تبریک پیش کرتا ہوں پروردگار اس شب کو کہ جس شب میں پروردگار نے قرآن ناطق کو بشریت کی ہدایت اور رہبری کے لیے نازل فرمایا ہم سب کے لیے سعید اور مبارک فرمائے. اپنی دعا کی قبولیت کے لیے خاندان سیدہ پر بلند ترین صلوات دیجیے. اگرچہ کہ وقت کافی گزر چکا ہے میں زیادہ دیر تک آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا لیکن اس مختصر وقت میں امام ہشتم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند ایک ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کروں گا. امام علی رضا علیہ اعلیٰ طیب وسنہ کی جو حیات طیبہ ہے وہ 55 سالوں پر محیط ہے جن میں سے 35 سال اپنے جد بزرگوار اس کے بعد اپنے والد بزرگوار کے ساتھ حضرت نے گزارے اور 20 سال حضرت کا عصر امامت ہے عہد امامت ہے جس میں سے پہلے 10 سال حضرت نے ہارون الرشید کے دور میں امامت کے فرائض کو سر انجام دیا. اگلے 4 مہینے اور 4 سال اور 8 مہینے امین کے دور میں امامت کی ذمہ داریوں کو نبھایا اور پھر اس کے بعد 5 سال اور 4 مہینے مامون کے دور میں. آئیے جائزہ لیتے کہ اس عصر میں اپنے عہد کے انسان کامل ولی خدا قرآن ناطق اور اپنے دور کے محمد ختمی مرتبت نے کس انداز اور کس روش اور کس سلیقے کا انتخاب کیا. اور میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ حیات نبوی اور سیرت نبوی اور کردار نبوی فقط 23 سالوں پر اور 63 سالوں میں محیط نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کردار ختمی مرتبت کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے اور حضرت کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہو پڑھنا چاہتا ہے تو حضرت کی سیرت کم از کم 250 سالوں پر محیط ہے. ایک ایسا انسان کی جس کی زندگی 250 برس ہے، آغاز ختمی مرتبت سے ہے اور انجام امام زمانہ پر ہوتا ہے. اگر عصر حسین ابن علی میں پیغمبر گرامی اسلام ہوتے تو کیا کردار ہوتا؟ وہی کردار ہوتا کہ جو امام حسین علیہ الاف طیب و سرا نے اپنایا. اور اگر امام جعفر صادق عہد رسول میں ہوتے تو کیا کردار ہوتا؟ وہی کردار ہوتا جو رسول اسلام کا تھا. اسی طرح سے عصر امام علی ابن موسیٰ رضا میں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ کا کردار کیا ہوتا، تو وہی کردار ہوتا کہ جو امام علی ابن موسیٰ رضا کا کردار ہے. آپ کے پہلے 35 سالوں کا مطالعہ فرما لیجئے، اور اس کے بعد آپ کی امامت کے 20 سالہ عہد کا مطالعہ فرما لیجئے. آپ کو قدم قدم پر، ایک ایک مرحلے پر سیرت نبوی اور سنت نبوی اور سیرت علوی کی جھلک نظر آئے گی، اور کردار میں مماثلت نظر آئے گی. ایک صلوات پڑھیے خاندان سیدہ پر. امام علی ابن موسیٰ رضا کی سیرت باقی اماموں سے، باقی 11 ائمہ سے بہت سارے امتیازات رکھتی ہے، بہت ساری خصوصیات رکھتی ہے. از جملہ آغاز ہی میں جب حضرت کی ولادت ہوئی، البتہ پہلا عمل جو حضرت نے ولادت کے بعد انجام دیا، جیسی حضرت کی ولادت واقع ہوئی، حضرت اس دنیا میں تشریف لائے تو اپنی دونوں کوہنیوں کو زمین پر رکھ کر سر سجدے میں رکھ دیا، اور اس کے بعد یہ ذکر پڑا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جس طرح سے 14 برس اس ذکر کو امام موسیٰ کاظم زندان میں تلاوت فرماتے تھے، اس ذکر کی تلاوت سجدے میں آ کر فرزند امام موسیٰ کاظم نے تلاوت کر کے بتا دیا کہ میں ان کا نائب اور ان کا جانشین ہوں. اور امام نے بھی، ابھی امام موسیٰ رضا کی عمر 7 سال تھی، کبھی یہ اہتمام نہیں ہوا کسی دوسرے امام کے لیے، لیکن چونکہ امام موسیٰ کاظم جانتے تھے کہ میری زندگی آخری سالوں میں قید میں گزرے گی اور ظاہری طور پر میرا فرزند میرے سامنے موجود نہیں ہوگا کہ میں ان کی امامت کا اعلان کروں، اس لیے ضرورت سمجھتے ہوئے جب امام علی ابن موسیٰ رضا 7ویں سال میں ہے تو خاندان بنو ہاشم کے 17 افراد کو بلا کر ان کو گواہ مقرر کیا اور کہا کہ میرے بعد امام، ولی خدا اور انسان کامل میرا فرزند علی ابن موسیٰ رضا ہوگا. اور 8 افراد کی باقاعدہ وہاں پر گواہی لی گئی. اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے امام کی حیات طیبہ، امام کا زہد، امام کی عبادت، امام کی معرفت، امام کی سخاوت، امام کی شجاعت، ہو بہو مماثلت ہے ذات رسول اللہ سے. جو 35 سال امام کی مدینہ میں گزرے امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں ان میں دیکھ لیجیے، اور 35 سالوں کے بعد جب امام کی شہادت ہو گئی اور پھر ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا اور امامت کی ذمہ داری براہ راست امام کے کندھوں پر آ گئی، تو ان 10 سالوں میں باقی آئمہ کی نسبت 2 امام ایسے ہیں کہ جنہیں کسی حد تک ظاہری طور پر آسودگی حاصل رہی. ایک 6ٹے امام ہیں اور ایک 8ویں امام ہیں. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ الاف طیت و ثنا کو موقع ملا اور مذہب جعفری کی وہ مضبوط بنیادیں استوار فرمائی. اور امام جعفر صادق کے بعد جس شخصیت کو مذہب کی توسیع اور ترویج اور استحکام اور نشر و اشاعت کا بھرپور انداز میں موقع ملا وہ امام رضا علیہ السلام ہے. 10 سال ہارون کے، چونکہ اس کے آخری سال تھے، اس عرصے میں یہ زیادہ بیمار رہتا تھا، اور پھر جو مختلف ملک کے حصوں میں جو شورش برپا ہو گئی تو یہ ایسا مصروف ہوا کہ اس کو مدینے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا. حتیٰ اس کے قریبی حواری اور بنو عباس کے افراد نے اس کو بار بار برنگیختہ کیا کہ دیکھو علی ابن موسیٰ رضا نے اپنی امامت کا اعلان کر دیا ہے، تمہارے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کر لی ہے، اپنا ایک معاشی نظام قائم کر لیا ہے، اپنے عسکری نظام کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، پوری اسلامی دنیا میں اس وقت تم سے بڑھ کر اگر کسی شخصیت کی حکومت ہے تو وہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. مستقل جس نے بھی خمس دینا ہے، جس نے بھی زکات دینی ہے، ان کے نمائندوں تک پہنچتی ہے، اور پھر جتنے بھی مستحقین ہیں جس کو وہ مناسب سمجھتے ہیں, پوری اسلامی دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں وہاں سے جا رہے ہیں, شاگردوں کی تربیت کر رہے ہیں, لوگوں کو عالم بنا رہے ہیں, اپنا پیغام دے رہے ہیں, اور پھر ان کو پوری دنیا میں بھیج کر اپنے نظریات کی ترویج میں مصروف ہیں. تو ہارون نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ دیکھو موسیٰ قاسم کو راستے سے ہٹانے کے بعد اور اتنی بڑی مخالفت علویوں کی اور بنو ہاشم کی مول لینے کے بعد اب میں مناسب نہیں سمجھتا. البتہ جیسے ہی امام رضا کی امامت کا آغاز ہوا پہلے سال میں, اس وقت ہارون الرشید نے بہت بڑا ظلم کیا تھا کہ اپنی فوج کو عیسیٰ جلودی کی ماتحت بھیجا مدینے میں. چونکہ امام علی ابن موسیٰ رضا کے چچا نے, امام جعفر صادق کے بیٹے محمد نے, کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ قیام فرمایا, جس کے نتیجے میں ہارون نے فوج بھیجی اور سادات اور بنو ہاشم اور جتنے علوی تھے سب کو قید کر لیا گیا, حتیٰ ان کے گھروں میں ان کی خواتین کو برانہ کر لیا گیا, لباس زیورات سب کچھ چھین لیا گیا, کچھ نہیں چھوڑا گیا, حتیٰ گھروں سے اناج تک اٹھا لیا گیا. یہاں تک کہ جب عیسیٰ جلودی خود امام کے گھر کے باہر پہنچا, کہا گھر خالی کیجیے, ہم نے تلاشی لینی ہے, ہم نے آپ کی خواتین کے لباس زیورات جو بھی, امام نے فرمایا کہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھے حکم ہے ہارون کا, فرمایا نہیں گنجائش نہیں ہے, تمہیں جو جو چاہیے وہ سب تمہیں یہیں پہ مل جائے گا, تم دروازے پر کھڑے رہو. حضرت نے ایک ایک بچے سے, اگر چھوٹی بچیوں نے بندے پہنے ہوتے اپنے کانوں میں وہ بھی اتار کر, اور خواتین نے جو زیورات پہنے ہوئے تھے, جو لباس تھا سب کچھ, صرف ایک ایک لباس چھوڑا اور گھر میں جو جو تھا اٹھا کر دے دیا. لیکن اس کے بعد 10 سالوں میں ہارون اور رشید نے کبھی تعرض نہیں کیا امام کے خلاف, اور ان 10 سالوں میں امام علی ابن موسیٰ رضا نے مکتب اہل بیت اور مکتب جعفری کے استحکام اور نظریاتی بنیادوں کو جس خوبصورت انداز سے استوار کیا پوری اسلامی دنیا میں, اس کی نظیر سوائے صادق آل محمد کے ہمیں کسی دوسرے امام کی زندگی میں نہیں ملتی, چونکہ موقع نہیں ملا. پھر اس کے بعد ہارون اور رشید, کسی نے کہا کہ امام احتیاط کیجیے, ہارون آپ کو مار ڈالے گا, آپ کو قتل کروا دے گا, شہید کر دے گا. کہا نہیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہارون مجھے شہید کرے. جس طرح سے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کر دے تو سمجھ لینا کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں, اسی طرح میں تمہارے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر ہارون اور رشید مجھے معمولی نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام نہیں ہوں. یہ شخص خود عنقریب مرنے والا ہے, مر جائے گا, اور اسے اپنے بغداد میں بھی قبر نصیب نہیں ہوگی. سفر میں تھا, چونکہ اس کی زندگی میں اس دونوں کے دونوں بیٹوں میں, امین اور مامون میں جنگ شروع ہو گئی تھی, بالآخر یہ مر گیا. لیکن اس کے 10 سالوں میں امام نے مکتب کو اور مذہب کو جس درجہ استحکام بخشا, اس کا اثر ہم آج عالمی سطح پر محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 4 سال اور 8 مہینے امین کے, اس میں بھی چونکہ باہمی دونوں بھائی آپس میں لڑ رہے تھے, امام کو موقع ملا. امام نے فقہ میں, تفسیر میں, علوم قرآن میں, منطق میں, فلسفہ میں, علم کلام میں علماء تیار کیے, فقہا تیار کیے, ان کو مختلف خطوں میں روانہ کیا, مکتب کی ترویج میں مصروف رہے, مومنین کو معاشی استحکام دیا, علمی اعتبار سے مضبوط کیا, مکتب کی بنیادوں کو مضبوط کیا. لیکن اس کے بعد جب خلافت منتقل ہو گئی مامون کو, اور اس نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا, تو اب اس کی مجبوری تھی. کیا مجبوری تھی؟ اور آج کی اس مختصر نشست میں, جب کہ وقت بہت گزر چکا ہے, کیوں بلایا اس نے؟ میرے عزیزو, ایسا نہیں ہے کہ امام نے اپنی خوشی سے ولایت احدی کو قبول کیا, یا اس میں امام کی مرضی شامل تھی. مرضی تب شامل ہوتی جب وہ امام سے مشورہ لیتا, یا کم از کم بتاتا کہ میں آپ کو کس لیے بلا رہا ہوں. اسی عیسیٰ جلودی کو بھیجا اور امام کے مخالفین کو بھیجا, اور امام کو اس راستے سے لے کے آیا خراسان میں, کہ جس میں مومنین کی آبادیاں بہت کم تھیں, کوفہ سے نہیں گزارا, بصرہ سے گزارا, خوزستان سے اور باقی ان تمام علاقوں سے گزارتا ہوا یہ امام کو لے کے آیا خراسان میں. لیکن اس درجے میں پچھلے ان 15 سالوں میں امام نے جو کوشش انجام دی, جو کاوشیں کی مکتب کی ترویج اور اشاعت کے لیے, اس کا اثر دیکھیے اور اس کا نتیجہ محسوس کیجیے کہ جیسے امام مدینے سے نکلے, ایک تو مدینے کی جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہیں, دو شخصیات ایسی ہیں, ایک وجود مبارک حسین ابن علی علیہ آلاف و طیب وسلام, ان کا ودا قبر رسول سے بہت مشکل تھا. میں نے روایات میں دیکھا کہ بار بار حرم نبوی میں جاتے ہیں اور پھر پلٹتے ہیں, چونکہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مدینہ میں واپس نہیں آ سکیں گے. بے ہی نہیں, یہی انداز امام علی ابن موسیٰ رضا کا ہے, بار بار حرم میں جاتے ہیں, گریا فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجبور ہوں, میں کبھی آپ کی قبر کو نہ چھوڑتا اور آپ سے جدا نہ ہوتا. حضرت گئے مدینہ سے نکلے, لیکن کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے, پورے سفر میں مختلف مقامات پر حکومت کی تمام تر احتیاط کے باوجود جو استقبال ہوا حضرت کا, جو عزت افزائی ہوئی, تاریخ عالم و آدم و خاتم میں اور تاریخ بشر میں مجھے اس کی نظیر نہیں ملتی. خصوصاً حضرت کا قافلہ جب نیشاپور پہنچا تو لاکھوں کا وہ اجتماع جو مختلف خطوں سے اور مختلف علاقوں سے جمع تھے افراد, ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے. حضرت کو مجبوراً اپنی سواری کو روکنا پڑا, اور جب حضرت کی سواری رکی, چونکہ حضرت اماری کے پردے میں تھے, اونٹ پر سوار تھے, مجمع میں یہ شور اٹھا کہ فرزند رسول ذرا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجیے کہ ہم آپ کی زیارت کے شرف سے مشرف ہونا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ فرزند رسول نے اماری کا پردہ ہٹایا, اس قدر جمال و جلال تھا فرزند زہرا کے چہرے پر, اپنے عصر کے محمد کے رخ جمال کا مشاہدہ کر کے مجمع کی وہ کیفیت کہ شور گریہ بلند ہوا, اور اس قدر کہ اس کی مثال نہیں اور نظیر نہیں ہے. حضرت نے دوبارہ سے پردہ گرا دیا. آخر کیوں اشتیاق ہے مجمع کو, کیوں اتنا اصرار ہے, کیوں دیکھنا چاہتے ہیں امام کے رخ جمال کو؟ کیا ہارون اور رشید جیسے سلطان کو بارہا مشاہدہ نہیں کر چکے؟ کیا امین اور مامون, خود ہارون اور رشید کے بارے میں جو میں نے پڑھا ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء میں سے سب سے زیادہ پرہیبت اور مضبوط, جس کا جاہو جلال مشہور تھا, وہ ہارون اور رشید ہے, مگر کیا اسے نہیں دیکھا اور بارہا دیکھا ہے؟ مامون کو نہیں دیکھا, امین کو نہیں دیکھا, مہدی اور ہادی اور منصور دوانکی کو نہیں دیکھا, وہ جاہو حشم, وہ ہٹو بچوں کی صدائیں اور وہ لاہو لشکر, وہ ظاہری ہیبت, جب سب کو دیکھتے رہے تو پھر اتنا اشتیاق کیوں ہے؟ کیوں شور گریا بلند ہو رہا ہے؟ کیوں اتنا اصرار ہے مجمع کا کہ ذرا سا اپنے رخ جمال سے پردہ ہٹا دیجئے؟ اس لیے کہ امت رسول اللہ سلاطین کے منحوس چہروں کو دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہیں, اب اس ذات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے رخ جمال کی تجلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس کا ہر آزان میں نام سنتے ہیں, ہر نماز میں جس کا ذکر کرتے ہیں, اپنے عصر کے محمد کو دیکھنا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو جیسے ہی حضرت نے پردہ گرایا, اب دوبارہ سے آواز بلند ہوئی اہل محفل کی, حضرت اپنی زیارت کا شرف تو عطا کر دیا, کچھ بیان بھی فرما دیجئے, سننا چاہتے ہیں. حضرت نے پھر سے پردہ ہٹایا اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ سے میرے والد محترم امام موسیٰ کاظم نے, اور ان سے ان کے والد بزرگوار امام جعفر صادق نے, اور ان سے ان کے والد بزرگوار امام محمد باقر نے, اور ان سے ان کے والد بزرگوار امام زین العابدین نے, اور ان سے ان کے والد حسین ابن علی نے, اور ان سے ان کے بھائی حسن مجتبیٰ نے, اور ان سے ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے, اور ان سے پیغمبر گرامی اسلام نے, اور ان سے جبریل نے, اور ان سے اللہ نے یوں فرمایا, میں حدیث بعد میں ذکر کروں گا. میں کہتا ہوں فرزند رسول, آپ سے تو حدیث کا مطالبہ کیا گیا کہ حدیث سنا دیجئے, آپ سے کسی نے سند کا مطالبہ تو نہیں کیا, تو پھر حدیث سنائیے. لیکن سند کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس سند کے سنانے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ دیکھ لو, اگر میں خود بیان کر دیتا کسی حدیث کو تو شاید کسی کے ذہن میں یہ آ جاتا کہ کسی محدث سے سنا ہے, یا کسی عالم سے سنا ہے, یا کسی مفتی سے سنا ہے. میں خود سے خدا تک اس لیے لے کے چلا گیا اپنے کلام کو تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم کسی دنیاوی مفتی اور مجتہد کے شاگرد نہیں ہیں، ہم تو پروردگار عالم کے شاگرد اور مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہے. ایک صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد پر. یہ اتنا خوبصورت ہے سلسلہ سند، جس کے بارے میں اپنوں کو تو بجائے خود امام احمد ابن حنبل نے یہ فرمایا کہ حدیث کو تو چھوڑ دیجئے، جو فرزند رسول نے اور سامن الائمہ نے اور آٹھویں محمد نے یہ خوبصورت ترین اور نورانی ترین اور پاکیزہ ترین سلسلہ سند ذکر کیا، اور جس خوبصورتی سے خود سے خدا تک پہنچے، اگر اس سلسلہ سند کو کسی دیوانے پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے. اور ممتاز مفتی اور عالم دین جو معاصر ہیں امام احمد ابن حنبل کے، جناب عثمان، انہوں نے وصیت کی کہ جس سلسلہ سند کو سامن الائمہ نے بیان کیا اپنی حدیث سے پہلے، اس کو سونے کے پانی سے خود لکھا، اپنی زندگی میں لکھوایا، اور کہا کہ اس کو میری قبر میں میرے ساتھ دفن کیا جائے. جب ان کا انتقال ہوا اور سلسلہ سند کو سونے کے پانی سے لکھ کے ان کے ساتھ دفن کیا گیا، تو احمد ابن حنبل نے یہ روایت کی کہ تیسرے دن مجھے خواب میں آ کے بتایا کہ مجھے اس سلسلہ سند کی بدولت معاف کر دیا گیا اور میری شفاعت ہو گئی. ایک صلوات پڑھیے خاندان سیدہ و پھر اس سلسلے کو بیان کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل فی حصنی امن من عذابی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. اور پھر پردے کو گرا دی اور آگے بڑھے، پھر شور اٹھا. فرزند رسول اپنے کلام کو مزید آگے بڑھائیے، دوبارہ سے پردہ ہٹا اور فرمایا بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا. اب میں اس حدیث قدسی کی تفسیر و وضاحت نہیں کروں گا چونکہ بالکل بھی وقت نہیں رہا، لیکن عجیب انتقام ہے تاریخ کا کہ جب فرزند رسول بیان فرما رہے اس حدیث قدسی کو تو کم از کم جو مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا 24,000 قلمدان ہیں جو حرکت میں ہیں، اور 24,000 افراد لکھ رہے ہیں. یہ عجیب انتقام ہے اور عجیب محنت ہے جو پچھلے 15 سالوں کی ان عظیم محنتوں کا اثر ہے کہ جب پہلا محمد دنیا سے جاتے ہوئے قلم مانگ رہا ہے تو قلم نہیں دیا گیا، اور یہ آٹھواں محمد ہے کہ جب کلام بیان کرنا شروع کیا اور اپنے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو 24,000 قلم حرکت میں آ گئے. ایک صلوات پڑھیے خاندان سیدہ. کتنی حکمتیں ہیں اور کیا فلسفہ ہے کہ امام نے اس سلسلہ سند کو بیان فرمایا. اور میں مختصر کروں اور باقی وضاحت نہیں عرض کروں گا، شاید ایک مقصد یہ بھی ہو کہ دیکھ لو میں نے کسی محدث سے یا کسی مفتی سے تو اپنی حدیث کو نقل نہیں کیا، ذرا اس سلسلہ سند کو مشاہدہ کر لو. اس سارے سلسلہ سند میں کوئی غیر معصوم تو نہیں ہے؟ جب سارے کے سارے معصوم ہیں اور پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں، جہاں عصمت ہی عصمت ہے اور طہارت ہی طہارت ہے اور صداقت ہی صداقت ہے، تو اب قیامت تک آنے والی امت مصطفی کی مرضی ہے کہ وہ دین خدا کو اس نورانی سلسلے سے لے کہ جس کی ایک کڑی میں صداقت اور طہارت اور سچائی ہے، یا اس کڑی سے لے کے جہاں پر نسیان ہے اور صاف ہے اور نقصان ہے. صلوات پڑھیے خاندان سیدہ. اس سلسلے کو اس عظیم الشان انداز سے حضرت سفر کر رہے ہیں اور تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور ابھی خراسان میں نہیں پہنچے، راستے میں مختلف مقامات پر پڑاؤ ڈالتے ہیں. مرو سے کچھ پہلے حضرت نے فرمایا کہ اب وقت نماز قریب ہے، ذرا سا قافلے کو روک دیا جائے. اور قافلہ جب رکا تو اسی عیسیٰ جلودی نے کہا کہ اب پانی بھی جو ہمارے پاس تھا ختم ہو چکا ہے اور وضو کا انتظام بھی مشکل ہے، آپ کو تیمم کرنا پڑے گا، بہتر ہے کہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا تو چلتے ہیں، ابھی مرو میں داخل ہو جائیں گے اور وہاں پہنچ کر نماز پڑھ لیجیے گا. فرزند رسول مسکرائے کہ نہیں، میں نے آج تک کبھی اپنی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا. تو کہا کیا پھر آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے؟ کہا نہیں, تیمم کس لیے کریں گے؟ حضرت آگے بڑھے اور ایک پتھر کو ہٹایا اور نیچے چشمہ پھوٹ پڑا جو آج بھی موجود ہے مشہد کے نواح میں. وہ دنیا جاتی ہے, وہاں سے اس پانی کو پروردگار نے شفا کا ایک ذریعہ مقرر کر دیا. حضرت نے اسی پانی سے وضو فرمایا اور وہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پہنچے. لیکن ان کے لیے جو محل آمادہ تھا, جو حصہ آمادہ تھا, حضرت نے وہاں پر قیام فرمانے سے انکار کر دیا. اور پہلے مرحلے میں یہ کہا کہ جب تک میرے لیے ایک خاص سادہ سی جگہ رہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تب تک میں مسجد میں قیام کروں گا. جب مسجد میں پہنچے تو بیٹھ گئے, ابھی وقت نماز نہیں ہوا تھا. حضرت محراب کے پاس بیٹھ گئے اور ہزاروں حاضرین ہیں جو موجود ہیں. خراسان کا ایک شخص تھا جس نے دو دن پہلے خواب دیکھا تھا. اور کیا خواب دیکھا تھا؟ اب وقت بھی تیزی گزر رہا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بیان کروں اور کسے چھوڑ دوں, لیکن مختصر کروں گا. تو خواب دیکھا, اس نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہوا اور پیغمبر گرامی اسلام محراب عبادت میں تشریف فرما ہے اور حاضرین ایک بڑی مقدار میں, اور پیغمبر کی داہنی طرف ایک تشت ہے جس میں خرما ہے, کھجور پڑے ہوئے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا ہوں, پیغمبر سے خواہش کی کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیجئے. حضرت نے اپنی مٹھی آگے بڑھائی تشت کی طرف, مٹھی بھری اور بھرنے کے بعد اٹھا کر دے دی. اور جب میں نے گنا تو وہ ان کھجوروں کی تعداد 18 تھی. اور پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں پریشان ہوں دو دن سے کہ اب اس خواب کی تعبیر کیا ہے. اب یہ امامت کا الہی تصور ہے, اس روایت کو میں کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ابھی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی, یہ اورنگزیب عالمگیر ظاہراً تو وہ سیکولر مزاج کا حامل تھا اور خدا کا بھی انکار کر دیتا تھا, لیکن اولیاء خدا کسی اس کو اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں مقام پر فلاں بہت ولی خدا ہیں اور پہنچے ہوئے ہیں تو یہ فوراً پہنچ جاتا, سارے کام چھوڑ کر دعا کے لیے پہنچ جاتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کو بتایا گیا کہ فلاں علاقے میں کوئی بہت بڑے عارف ہیں اور ولی خدا ہیں اور پیر ہیں, تو یہ اپنے قریبی ساتھیوں لے کر وہاں پر پہنچ گیا زیارت کے لیے اور اجازت لی. تو اب وہ پیر صاحب جن کو پتہ تھا کہ اورنگزیب عالمگیر پہنچ چکے ہیں تو اب وہ نماز کے لیے کھڑے اور یہ انتظار میں بیٹھے کہ نماز ختم ہو تو شرف ملاقات حاصل کریں اور ان سے دعا لیں اور رہنمائی لیں. تو وہ نماز پڑھ رہے اور یہ انتظار کر رہے, وہ محاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ پیر صاحب یہ ولی خدا ولی کامل کیسے نماز پڑھتا ہے. تو نماز کے دوران ہی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہوش 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 کرنا شروع کر دیا. نماز پڑھتے پڑھتے آپ کیا کر رہے تھے؟ یہ ہوش 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 کہہ رہے تھے, اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ نماز صوفی مومن کی معراج ہے اور میں حالت نماز میں عالم استغراق میں جا پہنچا, اور جب میں عالم استغراق میں داخل ہوا تو عالم استغراق میں میں تاوہ میں داخل ہو گیا. جسم تو میرا یہی تھا لیکن روح میری کعبے میں جا پہنچی, اور جب میں کعبہ میں داخل ہوا تو میں دیکھا کہ کتا آ رہا ہے کعبے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے, تو پھر میں اس کو روکنے کے لیے اور داخل ہونے سے منع کر رہا تھا کہ ہوش 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 نکل جاؤ, اور میں نے اس کو بھگا دیا. تو اورنگزیب بہت زیادہ متاثر ہوا اور زیادہ عاجزی دکھائی, تواضع دکھائی. لیکن جو وزیر تھا اس کا وہ بہت ہی دانشمند اور باشعور انسان تھا, وہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب پوری عقیدت کا مظاہرہ کر لیا اورنگزیب نے تو وزیر نے کہا کہ جناب ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں دربار میں, تمام درباریوں کے ساتھ اور تمام اکابرین سلطنت کے ساتھ ہماری خواہش ہے کہ ایک دعوت میں شریک ہو جائیں کھانے میں, تو زیادہ پوری سلطنت کے لیے باعث برکت ہوگا, سب کی رہنمائی ہوگی اور آپ کی برکت سے سب فیضیاب ہوں گے. کہا اگرچہ میں کہیں نہیں جاتا لیکن آپ کی خواہش کے احترام میں آ جاتا ہوں. اب وزیر نے بہترین دعوت کا اہتمام کیا, تمام اکابرین سلطنت کو سفیروں کو اور مختلف بڑی شخصیات کو بلایا اور دسترخوان سجا دیا. اور جب دسترخوان لگ گیا تو مجبوری ہے ہر چند ہو, مشاہدہ حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے مینا و ساگر کہے بغیر, تو تاکہ یہ منفی رخ دکھائیں گے تو وہ مثبت رخ سامنے آ سکے گا. تو دسترخوان بچھا دیا اور بہترین چاولوں میں اس نے بریانی وغیرہ بنائی اور نیچے مرغ کی ایک بڑی سی ٹانگ سب پلیٹوں کے اوپر رکھ دی. لیکن جو پلیٹ ان ولی خدا کی اور اس انسان کامل اب جو سمجھا جا رہا تھا اس کے جو برتن تھا کھانے کا اس میں سب پلیٹوں میں اوپر گوشت پڑا ہے لیکن اس کی پلیٹ میں صرف چاول ہے. تو ایک مرتبہ جیسے اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے داہنے بائیں دیکھنا شروع کر دیا. بدتمیزی ہے کہ میں مہمان خصوصی ہوں, میری وجہ سے سب کو بلایا اور میرا ہی اس قدر اہانت ہو رہی ہے, توہین ہو رہی ہے. تھوڑی دیر اس نے صبر کیا لیکن بالآخر پیمانے سب لبریز ہو گیا. کہا اورنگزیب یہ کیا بدتمیزی ہے, میں آپ کی خواہش کے احترام میں وہاں سے اٹھا یہاں آ گیا, آپ نے کہا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, میں شریک محفل ہو گیا. اگرچہ مجھے لذیذ کھانوں سے کوئی رغبت نہیں ہے, نہ میں گوشت کو زیادہ پسند کرتا ہوں, لیکن کم از کم کچھ آداب ہوتے ہیں. جب تمام مہمانوں کے لیے آپ نے چاولوں کے اوپر گوشت کا وہ رکھ دیا تو میرے لیے بھی آپ نے, بے شک میں نہ کھاتا لیکن رکھنا چاہیے تھا آپ کو اصول. تو اورنگزیب نے جب غور کیا دیکھا تو واقعی وہ پلیٹ اس کی اوپر صرف چاول پڑے ہوئے تھے. تو وزیر سے شکوا کیا کہ کیسے انتظامات ہیں کہ سب کی پلیٹوں میں تم نے گوشت رکھا لیکن اس کی پلیٹ خالی نظر آ رہی ہے, صرف چاول ہے. کہا حضور معافی چاہتا ہوں, یہ ان کی پلیٹ بھی خالی نہیں ہے. کہ کیا مطلب؟ کہا ان سے کہیے ذرا سا ان کو کھسکائیں چاولوں کو ادھر ادھر کریں تو نیچے ان کو گوشت نظر آ جائے گا. اور اب وہ پوری سبکی کے ساتھ اور شرمندگی کے ساتھ وہ پیر صاحب نے ہاتھ مارنا شروع کیے چاولوں پر. تو جیسے ہی وہ ہاتھ مارے تو نیچے سے ہوئی جس طرح باقیوں کی پلیٹوں پر ایک ران تھی مرغ کی, تو اس کی پلیٹ میں بھی اس کو نظر آنا شروع ہو گئی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے سب کی, تو آپ نے وہ اوپر رکھی پلیٹ کی اوپر گوشت لیکن اس کی آپ نے نیچے. کہا حضور اگر میں ویسے عرض کرتا تو شاید آپ میری بات کو قبول نہ فرماتے, اس لیے مجھے بیت المال سے اور حکومت کے خزانے سے یہ خرچہ کروانا پڑ گیا تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب اس کو اپنے سامنے پڑی ہوئی پلیٹ کے اندر گوشت نظر نہیں آ رہا تو کعبے میں کتا کہاں سے نظر آ گیا. تو یہ دنیا کا تصور امامت ہے کہ جو ہر کسی کو امام مان لیتے ہیں اور ولی مان لیتے ہیں, جس کو سامنے پڑی ہوئی چیز کی حقیقت اور ماہیت سے آشنائی حاصل نہ ہو سکے. اور یہ پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے کہ شخص نے خواب دیکھا ہے دو دن پہلے اور پریشان ہے کہ نہیں معلوم اس خواب کی تعبیر کیا ہے, کہ پیغمبر نے مجھے 18 خرمے دیے. کہ دوسرے دن جب پتہ چلا اس کو کہ امام تشریف لائیں تو یہ بھی پہنچ گیا مسجد میں, اور جب مسجد میں داخل ہوا تو بے عینی وہی منظر تھا کہ جو اس نے عالم خواب میں دیکھا. اسی طرح محراب عبادت کے ساتھ امام علی ابن موسیٰ رضا تشریف فرما ہے, داہنی طرف تشت ہے جس میں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں. تو اب چاہ تو یہ رہا تھا کہ خواب پوچھے لیکن وہی منظر جب دیکھا تو آگے بڑھا اور کہا دیکھتے ہیں کہ اب فرزند رسول میرے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جب آگے بڑھا اور کہا کہ فرزند رسول ان خرموں میں سے ہمیں بھی کچھ عطا فرما دیجئے, ایک مرتبہ امام علی ابن موسیٰ رضا نے ان خرموں میں ہاتھ رکھا اور مٹھی بھری اور بھر کے اس کے ہاتھوں میں رکھ دی. اور یہ پیچھے مڑا اور گنا تو ان کی تعداد بھی 18 تھی. اور پھر پلٹ کے دوبارہ چلا گیا. کہا حضور کچھ مزید بھی عطا فرما دیں. تو حضرت مسکرائے اور کہا کہ اگر خواب میں میرے جد بزرگوار نے 18 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا. وہ وحدت فکر اور وحدت کردار اور وحدت روش اور عمل اور یہ وحدت سلیقہ ہے, یہ انداز ہے. اس قدر جچے تولے اور نپے تولے ہاتھ ہیں اور اس قدر مماثلت ہے دست امامت میں اور دست رسالت میں کہ اگر وہ بھی بے دہانی میں ہاتھ اٹھائیں گے تو تعداد 18 ہوگی, اور اگر یہ بھی بے دہانی میں تعداد اٹھائیں تو ہاتھ پھر صلوات پڑھیے خاندان سیدہ پر. تو یہاں سے امام نے ایک نئے دور کا آغاز کیا. ولایت احدی کے لیے مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب المامون میں لکھا کہ 33,000 افراد کو اکٹھا کیا گیا. بنو عباس کو بہت تکلیف تھی, بہت غصے میں تھے, اسی لیے مامون الرشید نے سب سے پہلے اپنے بیٹے عباس سے کہا, جس کی ولایت احادی کا پہلے اعلان ہو چکا تھا, کہ سب سے پہلے تم آگے بڑھو. اس نے بیعت کی, لیکن جو طریقہ مامون نے اختیار کیا, امام نے فرمایا میں اس طرح سے بیعت نہیں کروں لوں گا بلکہ اس طرح سے بیعت لوں گا جس طرح سے رسول اسلام کی بیعت لی گئی تھی. تو اس طرح سے ایک شخص علویوں میں سے آگے بڑھ رہا ہے, ایک شخص عباسیوں میں آگے بڑھ رہا ہے, اس طرح پورا دن گزر گیا حضرت کی بیعت ہوتی رہی. بیعت کے بعد اصرار کیا ماموں نے کہ امام آپ اپنا خطبہ صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیے. حضرت نے بمشکل شہید مطہری فرماتے کہ 150 تلاوت فرمائی اور اسے بڑھ کر. مامون کو انتظار تھا کہ شاید میری توصیف کریں گے, تمجید کریں گے, میری تعریف کریں گے, لیکن حضرت نے قطعی طور پر صرف خدا کا شکر ادا کیا, حمد خدا بجا لائی اور دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. اور اس محفل میں کہا کہ میں اس شرط پر اس عہدے کو قبول کر رہا ہوں کہ حکام کے اصل و نصب میں اور امور مملکت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہوگا اور میری کوئی مداخلت نہیں ہوگی. ہاں جب بھی تم مجھ سے مشورہ طلب کرو گے تو میں قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں تجھے مشورہ دوں گا. یہ بے عینی وہی انداز ہے جو عہد رسول اللہ کے بعد پہلی 3 خلافتوں میں علی ابن ابی طالب نے اختیار کیا کہ کسی بھی امر خلافت و حکومت میں شرکت نہیں کی اور مداخلت نہیں کی, لیکن جب بھی مشورہ طلب کیا گیا حضرت نے مشورہ دیا. اس طرح حضرت بھی حکومت کا حصہ نہیں بنے لیکن جب بھی مشورہ لیا گیا. بعد میں فضل ابن سال جو وزیر تھا مامون کا کہ تم نے یہ کیا کیا, تو علویوں کی آواز کو دبانا چاہ رہا تھا اس لیے امام کو اپنے ساتھ ملایا اور تو نے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی. جب وہ عزل و نصب میں ہی شریک نہیں ہے اور مداخلت نہیں کریں گے تو جتنی بھی مخالفت ہوگی وہ تمہارے حصے میں آ جائے گی. انہوں نے تو صاف طور پر اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن عجیب انداز ہے حضرت کا. یہ 4.25 سال کا عرصہ جو حضرت نے خراسان میں گزارا ایک زرین دور ہے جو اسوہ ہے دنیا کے حکمرانوں کے لیے, دیکھ لیجیے. تو اب امام نے اگرچہ کہ حکومتی امور میں مداخلت نہیں فرمائی لیکن باقی امور میں, ایک تو مامون نے اپنی بہن کا ام حبیبہ کا عقد بہت زیادہ اصرار کیا تو امام نے قبول فرمایا, لیکن اس کی بھی کچھ وضاحت تھی کہ کیوں قبول فرمایا اور کیا حکمت ہے. انبیاء اگر کسی خانوادے سے جسے بظاہر اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر رشتہ قبول فرماتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہوتی ہے, اور اگر فرزند رسول نے اس رشتے کو قبول کیا تو اس میں کیا حکمت تھی. اور پھر اس کے بعد مسلسل جو اخلاق کے بہترین نمونے ہیں وہ ہم حضرت کی زندگی میں دیکھتے ہیں. حضرت نے وہ جو جگہ معین کی گئی تھی وہاں پر رہنے سے انکار کر دیا اور سادہ ترین جگہ وہ قیمتی ترین قالین اٹھوا دیے. گرمیوں میں حضرت ایک معمولی چٹائی پر بیٹھتے تھے اور وہاں پر بیٹھ کر دین اسلام کی ترویج کرتے تھے, اور سردیوں میں ایک سادہ سا کمبل اپنے نیچے بچھا لیتے تھے. اور جتنے بھی دربان ہیں, سائس ہیں, خادم ہیں, غلام ہیں, جیسی کھانے کا وقت ہوتا تھا امام اپنے ساتھ بٹھا لیتے اور فرماتے کہ اگر میں موجود نہ ہوں تب بھی تم سب مل کر اسی طرح سے, اور جب تم کھانا کھا رہے اور میں پہنچ جاؤں تو میری اجازت نہیں کہ کوئی بھی میرے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے. اس طرح سے امام ہمیشہ اپنے خادموں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے اور کبھی اپنے لیے امتیازی سلوک نہیں اپنایا. ایک دن یہی فضل ابن سال جب پہنچا مامون کا کوئی پیغام لے کے دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا ولی عہد اور وہ اتنی سادگی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر غلاموں اور فقیروں کے ساتھ اور دربانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. جب کھانا ختم ہوا حضرت کو ایک طرف بولا کہ کہا کہ حضرت جی کیا ہو رہا ہے, بالآخر آپ ولی عہد سلطنت ہیں, آپ کا حکم چلتا ہے, آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے, خطبات جمعہ میں آپ کا باقاعدہ ذکر ہوتا ہے, تو آپ یہ معمولی افراد کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ کا فضل کیا ان کا اور میرا خدا الگ ہے یا ایک ہے؟ کہ خدا تو ایک ہے. تو کہا جب ان کا اور میرا خدا ایک ہے تو پھر دسترخوان کیوں الگ ہونا چاہیے, اسے بھی ایک ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان سیدہ پر. یہ انداز ہے, اور جو سخاوت ہے وہی انداز امام حسن کی زندگی میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے. اور 9 ذی الحج کو تو حضرت نے ایک دفعہ گھر سے باہر آ گئے اور جو فقراء تھے خراسان کے, جو غریب تھے اور مساکین تھے, فرمایا جاؤ گھر میں جس کی جو ضروریات ہیں وہ اٹھا لے وہاں سے. تو جب حکومت کو یہ بات پتہ چلی تو کہا کہ ہم جو اتنے قیمتی ترین تحائف اور سونے اور باقی چیزیں آپ کو اب تک پیش کرتے رہے یہ سارے آپ نے عوام کے لیے وہ دے دیے, کھلی چھوٹ دے دی کہ جس کا جو جی چاہے اٹھا لے. یہاں تک کہ فضل ابن سال نے کہا حضور یہ تو سراسر خسارہ ہے اور نقصان ہے, کہ آپ یوں قیمتی ترین اشیاء عام فقراء کو دے دیں کہ جو جس کا جی چاہے اٹھا لے, کہ تو اسے خسارہ سمجھتا ہے. یہ حد فاصل بیان کی ہے امام نے کہ مومن کی جہان بینی اور منافق کی جہان بینی, مومن کی آئیڈیالوجی اور منافق کی آئیڈیالوجی, مومن کا طرز تفکر اور منافق کا طرز تفکر. یہاں پر امام نے بتایا کہ ایک مومن حیات اور کائنات کو کس دید سے دیکھتا ہے اور منافق حیات اور کائنات کو کس دید سے دیکھتا ہے. کہ حضور یہ تو سراسر نقصان اور خسارہ ہے. کہ فضل تو خسارہ سمجھتا ہے اس لیے کہ تیری نگاہ اسی دنیا تک محدود ہے, در حال کہ میں اسے خسارہ نہیں سمجھتا بلکہ سراسر فائدہ سمجھتا ہوں, اس لیے کہ جو چیز خزانے پروردگار میں محفوظ ہو جائے وہ نقصان نہیں ہوتا, وہ فائدہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ جائے خاندان سیدہ پر. بس میرے عزیزو, اب میں اپنی بات کو سمیٹوں, اگرچہ کہ محسوس کروں کہ ابھی تک میں کچھ بھی بیان نہیں کر سکا, لیکن یہ عرصہ جو امام نے گزارا یہ بہترین اسوہ ہے بشریت کے حکمرانوں کے لیے. یہاں تک مجبور ہو گیا مامون الرشید کے امام کو راستے سے ہٹا دے, چونکہ جن مقاصد کے حصول کے لیے اس نے یہ کوشش کی تھی ولایت عہدی کی, دیکھا کہ اس میں ناکام ہو گیا, اس لیے مجبوراً پھر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا. خصوصاً وہ نماز عید کا مرحلہ جس میں اس نے دیکھا کہ بہت اصرار کیا, کہا امام میری خواہش ہے کہ اس دفعہ نماز عید آپ پڑھائیے. کہا نہیں, میں نے تمہیں شروع میں کہہ دیا تھا کہ میں امور سلطنت میں مداخلت. کہا بس یہ خواہش پوری کر دیجیے. کہا پھر میں ویسے نماز پڑھاؤں گا جیسے میرے جد بزرگوار پیغمبر اسلام نماز پڑھاتے تھے اور میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب. کہا مجھے کوئی انکار نہیں ہے, میں بھی تو انہی کا پیروکار ہوں, میں بھی تو انہی کو مانتا ہوں, انہی کے دین اور مذہب کو مانتا ہوں. اور حضرت ایک مرتبہ گھر سے نکلے, پورے کا پورا شہر اور اطراف سے اور آبادیوں سے جتنی ہزاروں کی تعداد میں ایک جمع غفیر اکٹھا تھا کہ آج فرزند رسول کی اقتداء میں نماز عید بجا لائیں گے. وہ تمام افراد گھروں کی چھتوں پر سوار ہیں, گلیوں میں کھڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں منتظر ہیں کہ امام کس شان اور کس شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں. لیکن وہی رسول کا عمامہ پہن کر اور اسی سادہ ترین لباس میں اور جوتوں کو اتار کر اس سادگی کے ساتھ ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اور ان کلمات کو تلاوت کرتے ہوئے جب گھر سے باہر آئے تو وہ افراد کے جنہوں نے زرق برق لباس پہنا ہوا تھا اور بہترین جوتے پہنے ہوئے تھے اور بہترین عمامے اپنے سروں پر زیب تن کیے ہوئے تھے, جب فرزند رسول کی یہ جلال اور جمال اور حیبت اور سادگی کو مشاہدہ کیا تو جس کے ہاتھ جو جوتے اپنے تسمے کھول سکتا تھا اس نے کھولے اور جو نہیں کھول سکتا تھا اس نے اپنی تلوار اور خنجر سے جوتوں کو کاٹ کے وہی پھینکا اور امام کی ہم زبان ہو کر اسی ذکر کو دہرانا شروع کیا اور مرکزی جامع مسجد کی طرف سب نے بڑھنا شروع کیا. وہ عالم تھا, وہ روح پرور نظارہ تھا کہ ایک مرتبہ شور گریہ بلند ہوا, وہ محبت لوگوں کی امام سے وارفتگی, ایسے لگ رہا تھا کہ خود رسول اللہ بے نفس نفیس امت کے درمیان آ گئے. وہی انداز مصطفی, وہی انداز علوی, وہی جلال و جمال و حیبت و شکور. اس خوبصورت انداز سے, اس پاکیزہ ترین انداز سے جب فرزند رسول ایک ہزاروں کے اجتماع کی قیادت کرتے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور وہ روح پرور نظارہ جب فضل یہ ساری کیفیت دیکھی تو بھاگا مامون کی طرف, کہا اگر بچا سکتے تو اپنے ملک کو بچا لو, مجھے ڈر ہے کہ عنقریب یہ افراد جنہوں نے فرزند رسول کا یہ خوبصورت انداز دیکھ لیا ہے ان کی بیعت کریں گے اور تم سے یہ اقتدار چھین لیا جائے گا. مجبوراً مامون بھاگتا ہوا آیا, کہا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری خواہش قبول فرمائی, لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے, آپ کو بہت زحمت ہوئی, میں چاہتا ہوں کہ آپ گھر واپس تشریف لے جائیے اور نماز عید میں خود پڑھا دوں گا. امام کو بہت دکھ ہوا لیکن فرمایا مامون یاد رکھنا تیری حکومت بہت محدود ہے لیکن میری حکومت ابدی ہے, اس لیے کہ تو جسموں پر حکومت کرتا ہے اور میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہوں. اور آج تو نے اس کی تجلی کا مشاہدہ کر لیا اور اس کے بعد حضرت اپنے بیت الشرف کی طرف تشریف لے. میں افسوس کر رہا ہوں کہ امام کی شخصیت کے جملہ پہلو یا کم از کم بعض اہم پہلو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکا چونکہ وقت محدود تھا. ابھی جب میں آیا تو ایک ڈاکٹر صاحب بھی دعا کی التماس کر رہے تھے کہ آج کی شب بہت پاکیزہ شب ہے، نورانی شب ہے، اور تین چار دیگر مومنین بھی آئے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں امام کا ایک ایسا عمل آپ کو ہدیہ کر دوں کہ تسبیحات سیدہ زہرا کے بعد اگر میں نے مجرب ترین عمل دیکھا ہے، اور خود ہمارے اساتید اس عمل کو باقاعدگی سے انجام دیتے تھے، اور آج تک جس مومن کو بھی یہ عمل بتایا ہے، جو بھی پریشانی کیفیت میں آیا، جو بھی دعا کی خواہش لے کے آیا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی دعا قبول نہ ہوئی ہو یا اس کی مشکل آسان نہ ہوئی ہو۔ آج کی شب شب عید ہے، تو سمجھ لیجیے کہ امام کی طرف سے آپ کے لیے عیدی اور ہدیہ ہے۔ امام فرماتے کہ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو یہ عمل حضرت نے تعلیم فرمایا اپنے صحابی کو کہ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو سورج کی طرف منہ کر لے اور غروب اور طلوع کے اس منظر کو دیکھتے ہوئے اس دعا کو تلاوت کرو۔ 40 دن تک تلاوت کرے اس دعا کی، اور 40 دن سے پہلے اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور کون سی دعا ہے جو امام نے تعلیم فرمائی اپنے صحابہ کو؟ فرماتے کہ یہ دعا پڑھا کرے، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال۔ اے دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے والے، اے انسان کے دلوں میں تصرف کرنے والے، اے انسان کے حالات کو بدلنے والے خدا، میں دعا کرتا ہوں کہ تو میرے حالات کو بہترین حالات کی طرف پلٹ دے، اور اپنے امور کی اصلاح کے لیے یہ نیت رکھتے ہوئے آپ امام سے منسوب اس دعا کی تلاوت فرمائیں گے، انشاءاللہ پروردگار آپ کی تمام مشکلیں آسان فرمائے گا اور آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ آج کی پاکیزہ شب میں یہ دعا ہے، پروردگار سامن الائمہ حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا کے وسیلے سے اس پاکیزہ ترین اور نورانی ترین محفل میں جس کے اندر شرکا حاضرین موجود ہیں، پروردگار ان کے دلوں میں تمام موجود دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو نعمت تقویٰ، نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، جو مومن مریض ہیں ان سب کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما۔ پروردگار جو مومنین اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے، محمد و آل محمد کے صدقے میں تمام کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما، علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر لگو فرما، نظام ولایت کی حفاظت فرما، دشمنان نظام ولایت کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار یوسف زہرا منجی عالم بشریت، امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جہاں میں جس نقطے پر جس انداز سے اپنے جہاد میں مصروف ہیں، ان سب کو فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔